أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العلي العظيم.
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے. تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ. کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا اور سائل کو جھڑک مت دینا اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا.
سامعین ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ زحا کی تلاوت سماعت فرمائی. قاری تھے کریم منصوری. سامعین ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویب میں 25 میٹر بینڈ مطابق 11,945 کلو ہرٹز اور میڈیم ویب میں 765 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے. اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش جس میں عالمی خبریں اور انٹرویو شامل رہے گا. پھر آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے. نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام ہوگا یادوں کے جھروکے. پھر آپ سامعین سن سکیں گے پروگرام آس پاس. اس کے بعد اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام پیش کیا جائے گا آئینۂ صحافت, اور نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا افکار و نظریات, اور ہماری شام کی نشریات پروگرام طلوع پر اختتام پذیر ہوگی. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. جی ہاں سامعین, پروگرام گرد و پیش میں سب سے پہلے ہوں گی عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے نیو یارک روانگی سے قبل کہا ہے کہ وہ اپنے اس دورے میں حقائق کے بیان میں عوام کی ترجمانی کریں گے, اور ان کے اس سفر سے ایران کے بین الاقوامی روابط کی تقویت ہوگی. پاکستان کے نئے چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کی. ہندوستانی پارلیمنٹ کے اسپیشل سیشن کا پہلا اجلاس آج پیر کو پارلیمنٹ کی پرانی عمارت میں تشکیل دیا گیا, اور سہونی فوجیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو شہادت پسندانہ کارروائی کرنے کی کوشش کے بہانے گولی مار دی. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی نے نیو یارک روانگی سے قبل کہا ہے کہ وہ اپنے اس دورے میں حقائق کے بیان میں عوام کی ترجمانی کریں گے, اور ان کے اس سفر سے ایران کے بین الاقوامی روابط کی تقویت ہوگی. صدر مملکہ سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ وہ اس دورے میں جنرل اسمبلی کے سالانہ اجلاس میں شرکت کے لیے آنے والے سربراہان مملکت سے ملاقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کریں گے. سید ابراہیم رئیسی نے بتایا کہ وہ نیو یارک میں ابلاغیاتی اداروں اور میڈیا ہاؤسز کے نمائندوں اور نامہ نگاروں کے ساتھ نشست میں اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کو بیان کریں گے. انہوں نے بتایا کہ بعض سیاستدانوں کے ساتھ بھی ان کی میٹنگیں ہوں گی. انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ اس دورے میں اپنے عوام کی ترجمانی اور مختلف موضوعات اور مسائل میں اسلامی جمہوریہ ایران کا موقف بیان کرنے میں کامیاب رہیں گے, اور ان کے اس دورے سے ایران کے بین الاقوامی روابط کی تقویت ہوگی. صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ ایران غربت, ایٹمی اسلحے, نیز عام تباہی کے دیگر ہتھیاروں, بے انصافی اور امتیازات سے پاک ایسی دنیا کی ضرورت پر زور دیتا ہے جس میں انسانی عظمت و کرامت پر توجہ دی جائے, دنیا میں موجود بے شمار توانائیوں اور گنجائشوں سے منصفانہ طور پر کام لیا جائے. انہوں نے اسی کے ساتھ قدرتی آفات اور سامراجی طاقتوں کی تسلط پسندی کے مقابلے میں اتحاد و یکجہتی کے ساتھ مقابلے کی ضرورت پر بھی زور دیا. صدر مملکت سید ابراہیم رئیسی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں شرکت کے لیے ایک اعلی سطحی وقت کے ہمراہ پیر کی صبح تہران سے نیو یارک کے لیے روانہ ہو گئے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ آج ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ انجام پا رہا ہے. ناصر کنانی نے آج اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ میرے پاس موجود تازہ ترین خبر کے مطابق آج ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے, اور امریکی جیل سے 5 ایرانی قیدی آزاد ہو رہے ہیں, جبکہ ایران میں موجود امریکہ کے 5 قیدیوں کو اس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں آزاد ہونے والے 5 ایرانی شہریوں میں سے 2 ایران واپس آ جائیں گے اور 1 اپنے گھر والوں کے پاس کسی اور ملک چلا جائے گا، جبکہ باقی 2 افراد امریکہ میں ہی رہیں گے کیونکہ وہ وہیں پر مقیم تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں مذاکرات کے سلسلے میں کسی ثالث کے ذریعے بات چیت کا امکان موجود ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ پاکستان کے نئے چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کی۔ اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق آج کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے سبھی 15 جج موجود تھے۔ سماعت کے دوران پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مقدمے کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی فل کورٹ بینچ میں سماعت کی کارروائی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار براہ راست نشر کی گئی۔ آج کی سماعت کے دوران جسٹس منیر اختر نے ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اختیارات کے قانون کے خلاف ہے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ وہ مارشل لا کے دوران کیے جانے والے عدالتی فیصلوں کے پابند نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کی حیثیت سے پہلی بار کسی کیس کی سماعت اور بینچ کی سربراہی کی ہے۔ پاکستان کے سینئر سیاستداں اور سابق وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جسٹس ابوالحسن ذوالقرنین نے دوران سماعت استفسار کیا کہ پرویز الہی کی جان کب چھوٹے گی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے سابق وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعلی پنجاب چودھری پرویز الہی کو اب تک مختلف مقدمات میں ضمانت ملنے کے فوراً بعد ہی 1 درجن سے زائد بار کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چند روز قبل اڈیالہ جیل سے رہائی کے فوراً بعد پاکستان کے محکمہ انسداد بدعنوانی نے انہیں کرپشن کے کیس میں گرفتار کر لیا تھا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے اسپیشل سیشن کا پہلا اجلاس آج پیر کو پارلیمنٹ کی پرانی عمارت میں تشکیل دیا گیا۔ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں ہندوستان کے وزیراعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت بنا لی ہے، لیکن یہ پرانی عمارت آنے والی نسلوں کو تحریک دیتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس عمارت کی تعمیر بیرونی حکام کے حکم پر عمل میں آئی تھی، لیکن اس میں خون پسینہ ہمارے ہم وطنوں کا بہا تھا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ گزشتہ 75 برسوں کے دوران جمہوریت کے سفر کی طرف اشارہ کیا اور جمہوریت کی تقویت میں اب تک کے سبھی ارکان پارلیمنٹ کے کردار کی قدردانی کی۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے وزیراعظم مودی نے پارلیمنٹ کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو میں سبھی ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ نئی عمارت میں نئے جوش و ولولے اور نئے عزم و اعتماد کے ساتھ آئیں اور 2043 تک ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں اصلاح کی ضرورت پر زور دیا۔ مسٹر صبر امنیم جے شنکر نے خبردار کیا کہ اگر اقوام متحدہ نے اپنے اسٹرکچر میں اصلاحات کے خلاف مزاحمت جاری رکھی تو وہ آخر کار ایک متروک ادارہ بن جائے گا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے مزید کہا کہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو پامال کیا گیا اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا تو کوئی بھی اس ادارے کے پاس حل تلاش کرنے نہیں جائے گا۔ ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کو بسوں کی سیٹوں پر بیٹھے مسافروں سے تشبیہ دی کہ جو ضرورت مندوں کو دیکھ کر بھی اٹھنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کے ایک بڑے حصے نے محسوس کیا ہے کہ یہ تبدیلی ہونی چاہیے۔ صہیونی فوجیوں نے ایک فلسطینی نوجوان کو شہادت پسندانہ کارروائی کرنے کی کوشش کے بہانے گولی مار دی۔ صہیونی میڈیا نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ دو فلسطینی نوجوان آج صبح مقبوضہ بیت المقدس کے قریب واقع المزموریہ چیک پوسٹ پر پہنچے اور انہوں نے غیر آتشین ہتھیاروں سے صہیونی فوجیوں پر حملہ کرنے کی کوشش کی۔ اس رپورٹ کے مطابق صہیونی فوجیوں نے ان میں سے ایک نوجوان کو فائرنگ کا نشانہ بنایا۔ صہیونی فوجیوں نے دعویٰ کیا ہے کہ فلسطینی نوجوانوں کی اس کارروائی میں کسی بھی صہیونی فوجی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ فلسطینی میڈیا نے بھی خبر دی ہے کہ شہادت پسندانہ کارروائی میں شریک ایک فلسطینی نوجوان شدید زخمی ہو گیا اور اسے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ فلسطینی ذرائع نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ صہیونی فوجیوں نے المزموریہ چیک پوسٹ کو بند کر دیا ہے اور فوجیوں کی نفری بڑھا دی ہے۔ صہیونی حکومت کے وزیر اعظم نتن یاہو کی عدالتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج کرنے والے صہیونی مظاہرین نتن یاہو کے امریکہ جانے سے قبل گورین ہوائی اڈے کے سامنے احتجاج کی کال دے رہے ہیں۔ تل ابیب کے ہزاروں باشندے نتن یاہو کی کابینہ کے عدالتی اصلاحات کے خلاف ان کی امریکہ روانگی سے قبل ملکگیر احتجاج کے تسلسل میں بن گورین ہوائی اڈے کے سامنے مظاہرہ کریں گے۔ رپورٹوں کے مطابق نیو یارک شہر میں بھی نتن یاہو کے استقبال کی تیاریاں ایک خاص انداز میں کی جا رہی ہیں اور لیزر کی شعاؤں کا استعمال کرتے ہوئے نیو یارک میں اقوام متحدہ کی دیوار پر ان کے خلاف نعرے ظاہر کیے جائیں گے۔ مظاہرین کے منتظمین کے مطابق یہ نتن یاہو کے خلاف مظاہروں کا محض آغاز ہے، انہیں اپنی گستاخی اور نیو یارک کے موجودہ دورے کی وجہ سے مزید احتجاجی اقدامات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور اب وقت ہوا ہے سیاسی گفتگو کا۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
بہت شکریہ
ڈاکٹر صاحب۔ پاکستان میں نئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے گزشتہ روز پاکستان کے 29ویں چیف جسٹس کے عہدے کا حلف اٹھا لیا۔ دنیا بھر میں چیف جسٹس کی تبدیلی اور ان کی تقرری ایک معمول کا عمل ہے، لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کئی دہائیوں سے کہ پاکستان میں چیف جسٹس کی تقرری پر ایک سیاسی ماحول جو ہے وہ بنتا چلا جاتا ہے، جبکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کوئٹہ میں بھی مثلاً جو ہائی کورٹ ہے اس کے چیف جسٹس رہے ہیں، اور آپ کا ایک وکالت کا ایک کیریئر ہے اور وہ تقریباً اب 13 یا 14 مہینے اور جاری رہے گا جس پر اس منصب پر وہ فائز رہ کر یہ گزاریں گے۔ پاکستان میں نئے چیف جسٹس کی آمد اور گزشتہ روز تقریب حلف برداری میں اپنی اہلیہ کے ساتھ ان کا کھڑا رہنا، اس پر کچھ حلقے تنقید کر رہے ہیں اور کچھ اس کو جو ہے وہ اس کی تعریف کر رہے ہیں، اس پورے عمل کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ نے ایک ہی سوال کے اندر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہ اگر مجھے وہ سب چیزیں یاد رہیں۔
نہیں، میں یاد دلاتا رہوں گا۔
پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے سوال شروع کیا کہ سپریم کورٹ کا جو جج ہوتا ہے وہ ایک روٹین کی کاروائی ہے، اس پہ اتنی سیاسی بیان بازی کیوں ہوتی ہے یا میڈیا میں اس کو کیوں زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کچھ عرصے سے، پہلے یہ نہیں تھا، ایک بڑا اچھا سلسلہ شروع ہوا کہ جو بھی سینئر جج ہوگا وہ خود بخود اپنی ٹرم پہ آ کے چیف جسٹس بن جائے گا، اور اس میں کوئی نامزدگی نہیں ہوگی، کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، جیسے پاکستان کے آرمی چیف کے عنوان سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ جو ہے وہ جونیئر جرنیل جو ہیں وہ سینئر کو کراس کر کے آرمی چیف بن جاتے ہیں۔ تو یہ کم از کم پاکستان کی عدلیہ کی ایک اچھی بات یہ ہے کہ وہ جو روٹین میں جیسا سلسلہ آ رہا ہوتا ہے اسی کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن پھر بھی اس کو اتنا کنٹروورشل بنانا، متنازع بنانا اور بیان بازی، یہ تھوڑا سا ایک روٹین سے چیزیں ہٹ کے لگتی ہیں، اور اس میں شاید پاکستان کا ایک اپنا سیاسی کلچر ہے، اور اس سیاسی کلچر کے اندر عدلیہ اور آپ کہہ سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی جو ماضی کی ایک ہمانگی رہی ہے، دونوں نے مل کے بعض بڑے بڑے فیصلے کیے ہیں، تو اس ماضی کے تناظر میں اس کو ہمیشہ جو ہے وہ متنازع بنا دیا جاتا ہے، اس میں اب ماضی کے بڑے بڑے سیاسی فیصلے ہیں جن کو ضرورت کے عنوان سے اور نظریہ ضرورت اور کئی کئی ایسی بڑی منفی قسم کی اصطلاحات جو ہیں وہ پاکستان عدلیہ کے بارے میں استعمال ہوتی رہی ہیں، تو یہ ایک پروپگنڈے کی وجہ ایک یہ بھی ہوتی ہے۔ دوسری یہ ہے کہ بالآخر وہ جو چیف جسٹس بنتا ہے وہ مختلف مراحل سے گزر کے آتا ہے، وہ ایک وکیل کی حیثیت سے ہوتا ہے، پھر وہ ایک جونیئر جج ہوتا ہے، پھر وہ سینئر، پھر ہائی کورٹ کا جج، پھر جا کے وہ اس مرحلے تک پہنچتا ہے، تو اس کی زندگی بھی سب کے سامنے اوپن ہوتی ہے، اس کی سیاسی وابستگیاں، اس کے خاندانی وابستگیاں، اس کا جو ایک سماجی کردار ہوتا ہے معاشرے کے اندر، وہ سب کے سامنے اوپن ہوتا ہے، کوئی خفیہ نہیں ہوتا۔ فوج کے اندر پھر گنجائش ہوتی ہے کہ وہاں کا جو جنرل ہوتا ہے اس جنرل کے بارے میں بڑی منیمم انفارمیشن ہوتی ہے میڈیا کے پاس، لیکن جج کے بارے میں بہرحال جن مراحل سے وہ گزر کے جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں، بہت سارے اوپن سیکرٹس ہوتے ہیں کہ جو سب کو پتا ہوتے ہیں، اور وہ پھر جب وہ چیف جسٹس کے اس منصب پہ دیکھتا ہے تو وہ پورے کا پورا ماضی جو ہے اس کے اسی تناظر میں اس کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ تو قاضی فائز عیسیٰ کے عنوان سے بھی یہ ہے کہ ان کا جو کیریئر ہے، اگرچہ ایک ان کے والد کے بارے میں ہے کہ وہ خود تحریک پاکستان اور بڑی ایک اہم شخصیت رہے ہیں، اور خود بھی ان کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ بڑے اصول پسند قسم کے وہ وکیل اور جج رہے ہیں، اور اسی عنوان سے یہ اصول پسندی بھی بعض دفعہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ایسے اس میں کچھ لیکس رہ جاتے ہیں، کمزوریاں رہ جاتی ہیں، کہ وہ جب دونوں آپس میں قریب آتی ہیں، وہ تضادات جب سامنے آتے ہیں تو وہ اور زیادہ نکھر کے اور بڑھ کے جو ہے نا عام لوگوں سے بڑھ کے وہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ کے عنوان سے جو بڑا تضاد آپ کہہ سکتے ہیں کہ قاضی عیسیٰ صاحب پچھلی حکومت کے اندر، یعنی جو عمران خان کی حکومت تھی، اس کے اندر ان کا رول بالکل ایک اپوزیشن کے جج کا رول رہا ہے، وہاں پہ ایک جج کا رول نہیں لگتا، یعنی ایک اپوزیشن کے جج کا رول لگتا ہے، کہ انہوں نے، اب وہ ممکن ہے اصول اور عدالتی اور آئین کے مطابق ہو، لیکن جو میڈیا میں تاثر یہ تھا کہ جو بھی فیصلے حکومت مخالف ہیں ان کو فائز عیسیٰ، قاضی فائز عیسیٰ کی سپورٹ ہے، یا وہ اس کے آئینی معاملات میں مثلاً زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو لہذا اس کے علاوہ خود قاضی فائز عیسیٰ کے عنوان سے یہ ہے کہ انہوں نے بعض ایسے فیصلے کیے ہیں کہ جس سے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی راضی نہیں تھی۔ یہ ایک فیض آباد کا ایک دھرنا ہوا، اس میں جو کچھ ایجنسیوں کا رول تھا، اور اس میں ایک بڑا ایک لمبی کہانی ہے، ہم اس میں نہیں پڑھتے، لیکن اس میں جو ان کی فائنڈنگز تھیں، ان فائنڈنگز کے اندر جو ہے وہ ان کو بہرحال جسے کہتے ہیں کہ دیوار سے لگانے کی پوری کوشش کی گئی، اس وقت کے آرمی چیف کی طرف سے بھی، اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی، اس وقت کی حکومت کی طرف سے، حتیٰ اگر آئینی اور اس میں دیکھیں تو خود پریزیڈنٹ کی طرف سے ان کے خلاف جو ایک ریفرنس سپریم جوڈیشل کونسل کی طرف سے جو ایک ریفرنس پیش کیا گیا، وہ خود اس بات کی علامت تھی کہ ان کو دیوار سے لگانے کی ایک بڑی بھرپور کوشش کی گئی۔ لہذا اس وجہ سے وہ متنازع ہیں، اور وہ یہ سمجھے جاتے ہیں کہ شاید وہ آئیں گے تو جن لوگوں نے ان کے خلاف، چونکہ موجودہ پریزیڈنٹ، یہ بھی ایک بڑی عجیب سی بات کہیں، یا آپ اس کو آپ جو بھی آپ اصطلاحاً استعمال کریں کہ وہی پریزیڈنٹ جو ان کے خلاف ان کو یعنی
ریفرنس
بھیجے تھے کل, وہی ان کا جو ہے وہ حلف بھی لے رہے تھے. تو یہ دنیا کے جسے کہتے ہیں نشیب و فراز ہوتے ہیں کہ انسان
اور جن اہلیہ کے خلاف تھا وہ بھی ساتھ کھڑی
ہیں. اور وہ یہ بھی ایک پاکستان کی عدلیہ کے یعنی حلف برداری کے عنوان سے ایک بالکل ایک نئی بات تھی. کبھی بھی کسی جج نے اپنی اہلیہ کو ساتھ کھڑے کر کے جو ہے وہ حلف نہیں اٹھایا. بلکہ ہوتی ہیں خواتین ظاہر ہے جو جتنے سابق چیف جسٹس رہے ہیں ان کی اہلیہ اس حال میں موجود ہوتی ہیں, لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے ساتھ حلف برداری میں باقاعدہ کھڑے ہو کے جو ہے نا وہ یعنی نمایاں ہو کے. تو اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ چونکہ ان کے خلاف اس انداز سے پروپیگنڈا تھا اور وہ اس پروپیگنڈے سے یعنی اس پہ چیزیں ثابت نہیں ہو سکیں, تو شاید فائز عیسیٰ ایک یہ بھی پیغام دینا چاہ رہے ہوں کہ جس کے خلاف یہ آپ نے سب کچھ کیا ہے آج وہ عدلیہ کے سب سے بڑے منصب کے یعنی ہمراہ کھڑی ہیں اور ان کا جو ہے وہ ماضی اور ان کے بارے میں جو چیز
ویسے اب جو اس وقت چونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جسٹس بندیال کے ریٹائرمنٹ سے قبل پارلیمنٹ نے کچھ قوانین جو ہے وہ پاس کیے, جیسے فوجی عدالتوں کا مسئلہ ہوا, اسی طریقے سے جو ہے وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل جو ہے ایکٹ جو ہے اس میں جو ہے وہ بل اس کا بل جو ہے وہ پاس کیا گیا. تجزیہ کاروں کا پاکستان میں جو موجود ہیں جو حلقے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ٹیسٹ ہے قاضی فائز عیسیٰ کے لیے کہ وہ اب کس طریقے سے ان سے عہدہ برا ہوتے ہیں.
دیکھیں اس کو اگر ہم ایک اور اینگل سے دیکھیں کہ ہم یہ اگر یہ کہیں کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کو کون کون سے بڑے چیلنج دو چاہ رہے ہیں, چونکہ ماضی میں جی ان کے عنوان سے ان کے موقف موجود ہیں اور انہوں نے اس پہ بات کی ہے یا کہیں پہ جسے آپ کہتے ہیں ریمارکس, اگر فیصلوں میں نہیں ہیں تو ریمارکس ضرور ہیں انہوں نے بعض کیسز کے اندر, تو وہ سارے کیسز اب بھی موجود ہیں. مثلا اس میں فوجی عدالتوں کا مسئلہ ہے, اس پہ قاضی فائز عیسیٰ ہمیشہ اس کی مخالفت میں رہے ہیں, یہ سلسلہ اب بھی موجود ہے. مسنگ پرسنز کے عنوان سے قاضی فائز عیسیٰ باقاعدہ ایک اپنا ایک موقف رو رکھتے ہیں اس کے عنوان سے. کچھ اور بھی ایسے آئینی جو ہیں چیلنج ہیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ جس کے بارے میں اپنا ایک باقاعدہ ایک موقف رکھتے ہیں. پھر
سوموٹو کے حوالے سے,
سوموٹو کے عنوان سے, فل کورٹس کے عنوان سے, بینچ کی تشکیل کے عنوان سے, یہ ان کا اپنا ایک رہا ہے جو پہلے والے جج سے چیف جسٹس سے ان کی وہ مداخل کیا کہتے ہیں مخالفت رہی ہے. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت عدلیہ کا جو تاثر یا اس کا جو ایک روب اور دبدبہ کم ہوا ہے خود عدلیہ کے باہمی اختلافات اور سیاسی جمود, وہ ایک سب سے بڑا چیلنج ہے. چونکہ بالآخر کسی ملک کے اندر جو آخری نگاہ ہوتی ہے کہ وہاں سے مجھے انصاف ملے گا اور ایک شہری کی حیثیت سے وہ اس کے لیے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا کہیں سے محسوس ہو سکتا ہے, تو وہ عدلیہ ہوتی ہے. اور عدلیہ کے اندر اگر ججز کے اندر اختلاف ہو, ان کے پروسیجر اور جسے کہتے ہیں کہ ورکنگ کے انداز میں اختلاف ہو, بینچ بننے کے عنوان سے, یعنی پہلے تو یہ ہوتا تھا بینچ بنتا تھا اور عدلیہ میں اس بینچ میں پیش ہونے والے کیس کا فیصلہ آ جاتا تھا کہ یہ بینچ بنے اس نے یہ ڈیسیژن لینا ہے, تو اس بڑی سخت تر کیفیت میں. اور پھر اس سے بڑھ کے یہ ہے کہ ابھی الیکشن کے عنوان سے 90 دن ایک آئینی مسئلہ ہے, آیا اس آئینی مسئلے سے جو ہے وہ قاضی فائز عیسیٰ کیسے جو ہے عہدہ برا ہوتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی سخت مرحلہ ہے اور بہت بڑے بڑے چیلنج ہیں. اب ان چیلنجز سے قاضی فائز عیسیٰ کیسے عہدہ برا ہوتے ہیں ابھی کچھ کہنا.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے, یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے شفاعت کا, جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے دل کا عجب حال ہے یہ جب سے سنا ہے مائل بکرم ہو کے وہ گزریں گے ادھر سے مائل بکرم ہو کے
سامعین ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے.
سامعین اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے دھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین آج کا پروگرام ماضی میں 27 شہریور 2 ربیع الاول اور 18 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. دو ربیع الاول سن 630 ہجری قمری کو عالم اسلام کے عظیم محدث ادیب اور مورخ ابن عسیر جزری نے شہر موصل میں وفات پائی. ان کا لقب عز الدین تھا. وہ سن 555 ہجری قمری میں موجودہ عراق کی مشہور ندی دجلہ کے اطراف میں واقع ایک علاقے میں پیدا ہوئے. انہوں نے اپنی عمر کا ابتدائی حصہ موصل، بغداد اور شام میں گزارا. ابن عسیر نے اس دوران مختلف دینی علوم حاصل کیے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ وہ علم لغت میں اپنے زمانے کے اساتذہ میں شمار ہونے لگے۔ انہوں نے اس کے بعد خطیب موسیٰ جیسے اپنے زمانے کے ممتاز اساتذہ سے فقہ و حدیث کی تعلیم حاصل کی۔ ابن عسیر کی مشہور ترین کتاب الکامل فی التاریخ ہے، جو تاریخ کامل کے نام سے مشہور ہے۔ ستمبر 1709 کو معروف برطانوی نقاد، مصنف اور مقالہ نگار سیموئل جانسن، معروف بے ڈاکٹر جانسن، لچ فیلڈ میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے لچ فیلڈ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد آکسفورڈ کا رخ کیا، لیکن غربت کی وجہ سے وہاں تعلیم جاری نہیں رکھ سکے۔ وہ 28 سال کی عمر میں لندن چلے گئے اور ادبی تنقید اور سیاسی مقالے تحریر کیے، جس سے ان کی شناخت قائم ہو گئی۔ ڈاکٹر جانسن نے 1747 سے اپنی معروف لغت پر کام کرنا شروع کیا، اور 7 سال کی محنت شاقہ کے بعد یہ لغت 2 جلدوں میں شائع کرائی۔ انہوں نے 8 جلدوں پر مشتمل شیکسپیئر پر ایک تنقیدی کتاب بھی لکھی، جس سے تنقیدی فن میں ان کی استادانہ صلاحیت سب پر عیاں ہو گئی۔ ڈاکٹر جانسن نے اسی زمانے میں ایک ناول بھی لکھا، اور یہی ناول ان کی عالمی شہرت کا سبب بنا۔ 19 فروری 1784 کو ان کا انتقال ہو گیا۔ ستمبر 1961 کو اقوام متحدہ کے دوسرے سیکرٹری جنرل اور سویڈن کے سیاستداں ڈیگ ہیمر شولڈ کانگو کی جنگوں کو ختم کرانے کے لیے ایک سیاسی مشن کے دوران طیارہ حادثے میں ہلاک ہو گئے۔ وہ 1905 میں پیدا ہوئے تھے۔ ہیمر شولڈ 1952 سے مسلسل 2 مرتبہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل منتخب ہوئے۔ ان کی موت کے بعد انہیں امن کا نوبل انعام دیا گیا۔ ستمبر 1947 کو امریکہ کی مرکزی خفیہ ایجنسی سی آئی اے کا قیام عمل میں آیا۔ یہ خفیہ ایجنسی دنیا کی خوفناک ترین خفیہ ایجنسیوں میں سے ایک ہے۔ سی آئی اے نے آفس آف اسٹریٹجک سروسز نامی ادارے کی جگہ لی ہے، جو دوسری جنگ عظیم کے دوران امریکی فوج کے مختلف شعبوں کے درمیان جاسوسی کی سرگرمیوں کی ہم آہنگی کے لیے قائم کیا گیا تھا۔ سی آئی اے وسیع ساز و سامان کے ساتھ حکومت امریکہ کے خفیہ اطلاعاتی بازو کی حیثیت سے دیگر ممالک کے امور میں مختلف سیاسی اور فوجی مداخلت میں مدد کرتی ہے۔ امریکہ کی یہ خفیہ تنظیم اب تک دنیا کے مختلف ممالک میں فوجی بغاوتوں میں ملوث رہی ہے۔ ایران میں 28 مرداد 1332 ہجری شمسی میں رونما ہونے والے کودتا میں سی آئی اے کے ساتھ ساتھ برطانیہ کی خفیہ تنظیم MI6 بھی ملوث تھی۔ قابل ذکر ہے کہ 11 ستمبر 2011 کے واقعے کے بعد سی آئی اے کو پوری دنیا میں امریکہ کے مخالفین کو اغوا کرنے یا قتل کرنے کا کام سونپا گیا تھا۔ ستائیس شہریور 1367 ہجری شمسی کو ایران کے مشہور شاعر محمد حسین شہریار کا انتقال ہوا۔ وہ 1283 ہجری شمسی میں ایران کے شمال مغربی شہر تبریز میں پیدا ہوئے۔ استاد شہریار نے اپنا پہلا شعری مجموعہ 23 سال کی عمر میں شائع کرایا۔ انہوں نے غزل کے علاوہ شاعری کی دیگر اصناف، مثلا قصیدہ، قطع، رباعی اور شاعری کے جدید پیراؤں میں بھی نظم کہیں، لیکن ان کا بیشتر کلام غزل کی صورت میں ہے۔ وہ ایک حساس اور لطیف جذبات کے حامل عوام کے شاعر تھے۔ دوسری طرف ان کی شاعری میں شاہی حکومت کے ظلم کے نتیجے میں عوام کی بدحالی اور بے سر و سامانی پر تنقید کے واضح اشارے ملتے ہیں۔ استاد شہریار اسلامی انقلاب کے آغاز سے انقلاب کی تحریک کے تمام نشیب و فراز میں اپنی شاعری کے ذریعے لوگوں کے دوش بدوش رہے۔ وہ ایک مذہبی شاعر تھے اور ان کی شاعری میں اہل بیت علیہ السلام سے محبت نمایاں طور پر جلوہ گر ہے۔ ان کا دیوان اور ترکی آزری میں لکھا گیا شعری مجموعہ حیدر بابا ان کی معروف ترین شعری تخلیقات میں شامل ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خاملائی نے استاد شہریار کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرمایا ہے، شہریار کی شاعری میں سب سے نمایاں خصوصیت قرآن اور معنویت سے ان کا عشق اور شاعری میں اس کا اظہار ہے۔ ان کی شاعری میں اس طرح کے مفاہیم بہت واضح ہیں۔ انہوں نے پاک و پاکیزہ دینی جذبات کے ساتھ اسلامی انقلاب کو خوش آمدید کہا اور انقلاب کے نازک مراحل میں مؤثر کردار ادا کیا، اور اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنا ہوگا۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے مغربی ایشیا کے حالات و واقعات سے آگہی کے حوالے سے ہمارا ہفتہ وار پروگرام آس پاس۔
سامعین، ہفتے وار پروگرام آس پاس لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم مغربی ایشیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ سامعین کی توجہ کا باعث بنے گا۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، سعودی عرب کی میزبانی میں 10 ستمبر بروز اتوار یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کا پہلا اجلاس منعقد ہوا جو 25 ستمبر تک جاری رہا۔ یونیسکو عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کا اجلاس جون 2022 میں روس کے شہر کازان میں منعقد ہونا تھا، جو یوکرائن جنگ کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔ سعودی عرب نے نیوم سپر پروجیکٹ کے سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے اس سال جنوری میں یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثے کی کونسل کی صدارت سنبھالی ہے۔ اس دوران اگرچہ سعودی حکومت ٹرمپ کے دور میں امریکہ کے ساتھ یونیسکو سے دستبردار ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سے بائیڈن انتظامیہ کے برعکس اس تنظیم میں واپس نہیں آئی ہے، لیکن جب سے سعودی عرب نے یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کے اجلاس کی میزبانی کی ہے، سیہونیوں نے اس عالمی تنظیم کے اس اجلاس میں شرکت کے لیے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ نتن یاہو کی کابینہ کا یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کا مقصد اس اجلاس کے اہداف میں کسی بھی طرح کی مدد کرنا نہ تھا اور نہ ہی ہے، بلکہ وہ اسے اپنی علاقائی اور بین الاقوامی تنہائی کو ناکام بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ سعودی حکومت کی عالمی تنہائی میں ان دنوں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ انتہا پسند اور دائیں بازو کی حکومت کی تشکیل کے بعد حتیٰ اس حکومت کے اپنے اتحادیوں، خاص طور پر مغرب اور امریکہ کو سعودی حکومت کے مسائل کو لے کر مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، اور اب یونیسکو کی عالمی ثقافتی ورثہ کمیٹی کے اجلاس کو سعودی عرب کے ساتھ تعلقات قائم کرنے اور نام نہاد ابراہیمی معاہدوں کو برقرار رکھنے کے لیے ایک موقع کے طور پر استعمال کرنا چاہتی ہے۔ سعودی عرب کی طرف سے نتھن یاہو کی انتہا پسند کابینہ کے وزرائے خارجہ اور تعلیم کو ویزا دینے میں تاخیر، اور یہ تاخیر بلاخر ان کے دورہ ریاض کی منسوخی کا سبب بنی۔ لیکن کون نیٹ ورک کے مطابق نتھن یاہو کی کابینہ نے آخرکار نچلی سطح کا ایک وفد ریاض بھیجنے پر اتفاق کیا۔ اس دوران اگرچہ بائیڈن کی حکومت، نتھن یاہو کی کابینہ اور خود نتھن یاہو کے سخت خلاف ہیں، اور اب تک نتھن یاہو کے بار بار کہنے کے باوجود انہیں وائٹ ہاؤس میں مدعو کرنے سے گریزا ہے، لیکن آئندہ انتخابات میں یہودی لابی کی حمایت حاصل کرنے کی وجہ اور سعودی عرب کا ایران کے قریب ہونے کا راستہ روکنے کے ساتھ ساتھ چین اور روس نے ریاض اور تل ابیب کے درمیان تعلقات استوار کرنے کی بھرپور کوششیں کی، لیکن ابھی تک کوئی خاص نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ سامعین، گزشتہ سال 14 مارچ کو سیونی حکومت کے وزیر اعظم نے دورہ امریکہ کی دعوت نہ دیے جانے سے ناراض کابینہ کے وزراء کو حکم دیا تھا کہ وہ امریکیوں سے اس وقت تک ملاقات نہ کریں جب تک وائٹ ہاؤس انہیں ملک کے دورے اور اس ملک کے صدر سے ملاقات کی دعوت نہ دے۔ اس کے بعد سیونیوں نے اس ملک کے صدر اور سیونی حکومت کے وزیر اعظم کے درمیان ملاقات کے لیے امریکی حکومت کی شرط کا انکشاف کیا۔ اسرائیلی آرمی ریڈیو نے اپنی ویب سائٹ پر اعلان کیا کہ وائٹ ہاؤس کے سرکردہ حکام نے اسرائیلی وزیر اعظم کے دفتر کو ایک خط پہنچایا ہے جس میں نتھن یاہو کے وائٹ ہاؤس آنے اور بائیڈن سے ملاقات کے امکان کے ساتھ ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے میں امریکی مدد کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ اسرائیلی حکومت اور سعودی عرب کے درمیان تعلقات کو عدلیہ میں اصلاحات کے بل کی منظوری کا عمل روکنے کو مشروط کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے تعلقات معمول پر لانے کے بدلے واشنگٹن سے 3 مطالبات کیے ہیں، لیکن ان مطالبات کے پورا ہونے میں بنیادی رکاوٹیں موجود ہیں۔ وہ 3 مطالبات یہ ہیں: 1. نیٹو کی طرح سیکیورٹی کو یقینی بنانا، 2. پرامن اور سویلین جوہری توانائی کے پروگرام کی ترقی کی حمایت، اور 3. ہتھیاروں کی فروخت پر پابندیوں کو کم کرنا۔ سامعین، اخبار فائنانشل ٹائمز کے مطابق ریاض اور تل ابیب کے درمیان معاہدے کے امکان کے باوجود اس معاہدے کے اپنے نقصانات اور خطرات موجود ہیں۔ جاپان یا جرمنی جیسے ممالک کے برعکس، جن کے دفاع کا امریکہ نے وعدہ کیا ہے، سعودی عرب میں جمہوری اصولوں کی پائمالی اور اس ملک میں انسانی حقوق کا ریکارڈ افسوسناک ہے، یہاں تک کہ واشنگٹن میں بائیڈن کے قریبی اتحادی اور امریکی سینیٹر کرس مورفی جیسے لوگوں نے اس حوالے سے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ مورفی نے حال ہی میں وضاحت کی کہ ان کے ذہن میں مشرق وسطی میں ایک بڑے ملک کے تحفظ کو یقینی بنانے کے بارے میں بڑے سوالات ہیں، اور اکثر ممالک اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھی ہمسائیگی کے اصولوں پر کاربند رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ اس مسئلے کا دوسرا رخ سیونی حکومت ہے، جس کے اپنے مسائل ہیں۔ سیونی حکومت کے وزیر اعظم نتھن یاہو کی سربراہی میں موجودہ کابینہ پر بنیادی طور پر جمہوریت کو کمزور کرنے کا الزام ہے۔ اسرائیلی انٹیلیجنس سروس موساد کے مطابق سربراہ تیمیر پرڈو کے مطابق، جنہیں خود نتھن یاہو نے مقرر کیا تھا، نتھن یاہو کا کہنا ہے کہ یہ حکومتی اتحاد خطرناک نسل پرست جماعتوں نے بنایا تھا۔ ان جماعتوں نے فلسطینیوں کی جانوں کی قیمت پر بستیوں کی توسیع کا کام تیز کر دیا ہے، جبکہ مقبوضہ علاقوں میں تشدد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سامعین، نتھن یاہو کے خلاف بدعنوانی کا مقدمہ وائٹ ہاؤس کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا سکتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جو چیز نتھن یاہو کو بچا سکتی ہے وہ سعودی عرب کے ساتھ تاریخی معاہدہ ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ واضح ہے کہ نتھن یاہو کی یہ دائیں بازی کی حکومت کے ساتھ ساتھ جو بائیڈن حکومت بھی اپنے اپنے مقاصد اور مفادات کے حصول کے لیے تل ابیب اور ریاض کے درمیان ایک تعلقات کے رابطہ پل کا کردار ادا کرنے کے لیے کوشاں ہیں، اور خارجہ پالیسی کے میدان میں آزادانہ طرز عمل اپنانے کے لیے سعودی عرب کے حکام نئی حکمت عملی پر غور کر رہے ہیں۔ بظاہر اس بات کا امکان نہیں ہے کہ وہ اتنی آسانی سے مطالبات تسلیم کر لیں گے، اور اس نقطۂ نظر سے سیونی میڈیا کے اصول کے برعکس ریاض تل ابیب کے تعلقات میں کوئی بنیادی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ سامعین، اسلامی بیداری عالمی اسمبلی نے سیونی فوجیوں کے ہاتھوں فلسطینی خواتین کی بے احترامی اور ان کی توہین کے بعد اس وحشیانہ اقدام کی مذمت کرتے ہوئے فلسطینی گروپوں سے اپیل کی ہے کہ وہ ظالم سیونی حکومت کی حتمی اور یقینی شکست تک کسی بھی کوشش سے دریغ نہ کریں۔ سیونی فوج کی دو خاتون اہلکاروں نے اسلحے اور فوجی کتوں کے ساتھ دھمکی دے کر الخلیل شہر کی رہنے والی پانچ فلسطینی خواتین کے ساتھ بے احترامی اور ان کی توہین کی۔ ان فوجی خواتین نے فلسطینی خواتین کو دھمکی دی کہ اگر انہوں نے اپنا لباس مکمل طور پر نہ اتارا تو وہ ان پر کتے چھوڑ دیں گی۔ اسلامی بیداری عالمی اسمبلی نے فلسطینی خواتین کے ساتھ اس توہین آمیز اور غیر انسانی سلوک کے بعد ایک بیان میں اس اقدام کو عظیم فلسطینی قوم کے حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ اس واقعے کے ذمہ داروں کو دندہ شکن جواب کا انتظار کرنا چاہیے۔ اس بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ بلا شبہ آج کی مسلمان قومیں اس جعلی حکومت کی مجرمانہ اور خبیث ماہیت سے زیادہ آگاہ اور باخبر ہیں، اور اسی بنا پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ غاصب حکومت عالمی سطح پر زیادہ تنہائی کا شکار ہو گئی ہے اور اب روز بروز اس کے علاقائی اتحادی اس کا ساتھ چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اسلامی بیداری عالمی اسمبلی کے بیان میں آیا ہے کہ صفاق سیونی حکومت اپنے خاتمے کے قریب پہنچ چکی ہے اور خطے کے اسلامی ملکوں کو ہوشیاری کے ساتھ اس کے تعلقات کو معمول پر لانے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ ہر آزاد اور مسلمان قوم پر یہ واضح و آشکار ہے کہ ایسی حکومت کے ساتھ رابطہ کے جو حتیٰ بنیادی ترین انسانی حقوق اور اصولوں کی پابند نہیں ہے کبھی بھی قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ سامعین، حکومت شام نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام اپنے مراسلوں میں امریکہ کی جانب سے شامی ذرائع اور ذخائر تباہ کیے جانے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق شام کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور سلامتی کونسل کے چیئرمین کے نام اپنے مراسلوں میں تاکید کی ہے کہ امریکی حکام شامی تیل کی چوری کے مکمل ذمہ دار ہیں اور واشنگٹن کی حکومت کو شامی قوم کے ذخائر کی لوٹ مار کا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ شام کی وزارت خارجہ نے اپنے بیان میں شام کے علاقوں پر غیر قانونی قبضہ ختم اور شام کے تیل اور گیس سے مالا مال علاقوں کو حکومت شام کے حوالے کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ اس مراسلے میں شام کی حکومت نے اعلان کیا کہ امریکی حکومت اور اس کی فوج اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کر کے شمال مشرقی شام اور اسی طرح جنوب مشرقی علاقوں اور خاص طور سے التنف میں غیر قانونی طور پر ڈیرہ جمائے ہوئے ہیں اور دہشت گردوں کی حمایت کر رہی ہے۔ سامعین، شام کی وزارت خارجہ نے کہا کہ امریکہ اور اس سے وابستہ دہشت گرد گروہ نہ صرف شام کے قومی اقتدار اعلیٰ اور شام کی ارضی سالمیت کی خلاف ورزی بلکہ شام کے قومی ذخائر کی لوٹ مار کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں اور وہ شامی قوم کو ان کے حقوق سے محروم کیے ہوئے ہیں تاکہ شام کے عوام حکومت پر زیادہ سے زیادہ دباؤ ڈالا جا سکے اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مسائل پیدا کیے جا سکے۔ شام کی وزارت خارجہ کے مراسلے میں تحریر شدہ مت کے مطابق 2011 سے 2023 کے نصف اول تک امریکی فوج اور اس کے اعلی کار دہشت گردوں کے ہاتھوں شام کے قومی ذخائر اور دیگر وسائل کی لوٹ مار کے نتیجے میں دمشق کو 115.2 ارب ڈالر کا نقصان پہنچ چکا ہے، جبکہ شام کے صرف تیل کے شعبے کو 27.5 ارب ڈالر مالیت کا نقصان پہنچا ہے۔ نومبر 2017 میں امریکہ کے فوجی بازو کی حیثیت سے داعش دہشت گرد گروہ کی شکست کے بعد امریکی فوج نے براہ راست اس دہشت گرد گروہ کی جگہ سنبھال رکھی ہے اور وہ جب سے ہی شام کا تیل نکال کر چوری کر رہی ہے۔ شام میں 4 کم کشیدگی والے علاقوں میں سے 3 علاقے 2018 میں شامی فوج کے حوالے کیے گئے، مگر چوتھا علاقہ کے جہاں ادلب صوبہ اور شام کے شمال مغربی علاقے اور اسی طرح رقہ، ہما، لازقیہ اور حلب کے بھی کچھ علاقے شامل ہیں ابھی دہشت گردوں کے کنٹرول میں ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ان میں سے بھی بیشتر علاقوں پر تحریر الشام نامی جبہت النصرہ دہشت گرد گروہ کا قبضہ ہے جس کے خلاف شامی فوج کی کارروائی جاری ہے۔ شام کی حکومت نے تاکید کی ہے کہ امریکی فوج نے شامی علاقوں میں اپنی غیر قانونی موجودگی جاری رکھتے ہوئے المحمودیہ غیر قانونی گزرگاہ سے عراق قافلے روانہ کر کے شام کے تیل کی چوری کا سلسلہ جاری رکھا ہے اور حال ہی میں 40 آئل ٹینکر عراق روانہ کیے ہیں، جبکہ 55 آئل ٹینکروں کی ایک اور کھیپ المحمودیہ کی گزرگاہ سے ہی عراق روانہ کی ہے اور یہ آئل ٹینکر شام کے تیل سے بھرے ہوئے ہیں۔ سامعین، حزب اللہ لبنان کے ایک افسر نے کہا ہے کہ سیونی دشمن کو ہوائی برتری کی اجازت نہیں دیں گے اور اس کام کے لیے مزاحمت کے پاس زمین سے ہوا میں مار کرنے والے میزائل موجود ہیں۔ اسنا کی رپورٹ کے مطابق تکفیری دہشت گردوں کے قبضے سے الجرود کی پہاڑیاں آزاد کرنے کی سالگرہ کے حوالے سے ایک نمائش کا اہتمام کیا گیا، جس میں سام 6 اینٹی ایئر میزائل بھی رکھے گئے تھے۔ حزب اللہ لبنان کے ایک کمانڈر حاج حمزہ نے المیادین ٹی وی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ جن میزائلوں کو نمائش کے لیے رکھا گیا ہے وہ صہیونی حکومت کے لیے ایک پیغام ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ مزاحمتی فورسز کے پاس اس سے بھی زیادہ جدید ہتھیار موجود ہیں جن کو آج نمائش کے لیے رکھا گیا ہے۔ حزب اللہ لبنان کے اس کمانڈر نے سام 6 میزائل کے بارے میں کہا کہ یہ ایک مؤثر ہتھیار ہے اور 1973 عیسوی کی شام اور مصر کی صہیونی ریاست کے ساتھ جنگ میں اس میزائل نے 96 جنگی طیارے مار گرائے تھے۔ آج حمزہ نے کہا کہ ہم نے سام 6 کو اس لیے نمائش میں رکھا ہے کہ دشمن کو معلوم ہو جائے کہ یہ ہمارے میوزیم میں ہیں، کیونکہ اب اس میزائل کے پرزے اینٹیک ہیں اور ہم ان کی تاریخی اہمیت کو محفوظ رکھیں گے، ہمارے پاس اس سے جدید تر ہتھیار موجود ہیں۔ حزب اللہ کے کمانڈر نے کہا کہ بالبک میں میوزیم کا افتتاح ہو گیا ہے اور یہاں پر صہیونی حکومت سے چھینے ہوئے وہ ہتھیار رکھے ہوئے ہیں جن کی مدد سے وہ لبنانی فلسطینی عوام کو ڈراتے تھے۔ بالبک میں ہونے والی نمائش میں فوجی گاڑیاں، ٹینک، بختر بند گاڑیاں، ڈرون طیارے، جاسوسی طیارے اور میزائل رکھے گئے ہیں، اور یہ سب وہ ہتھیار ہیں جو صہیونیوں کے ساتھ جنگوں میں غنیمت کے طور پر مزاحمت کے ہاتھ لگے ہیں۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوتا ہے، ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بھی ہم ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہونے والے بعض اخبارات کا جائزہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ امید ہے ہمارا یہ پروگرام آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ تو پہلے ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبار اردو ٹائمز کی بعض سرخیوں پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج سے پارلیمنٹ کا 5 روزہ خصوصی اجلاس۔ اجلاس سے قبل کل جماعتی میٹنگ میں اپوزیشن نے مودی سرکار کو گھیرا، خواتین ریزرویشن بل کا معاملہ اٹھایا گیا، گودھرا سانحہ، سپریم کورٹ اپیلوں پر حتمی سماعت کے لیے تیار، کانگریس ورکنگ کمیٹی کا اجلاس اختتام پذیر، بی جے پی کی شکست مہاتما گاندھی کو سچی خراج عقیدت ہوگی، صدر ملک ارجن کھڑگے، منموہن حکومت میں پیش خاتون ریزرویشن بل آج بھی زندہ، اسے خصوصی اجلاس میں منظور کیا جائے، کانگریس، اور یو پی گاؤں میں آر ایس ایس کی شاخ کا احتجاج، رضاکاروں کی پٹائی، بی ایس پی کارکنوں نے جھنڈا اکھاڑ پھینکا۔ اور سامعین، اسی اخبار یعنی اردو ٹائمز کی آج کی ایک اہم رپورٹ، جمہوریت کے عالمی دن پر حماس کا فلسطین میں انتخابات کا مطالبہ کے زیر عنوان شائع ہوئی ہے۔ اخبار اس رپورٹ میں لکھتا ہے کہ غزہ کی پٹی میں اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے جمہوریت کے عالمی دن کے موقع پر فلسطینی اتھارٹی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں جامع انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ حماس رہنما واسم نعیم نے فلسطینی اتھارٹی کی قیادت سے مطالبہ کیا کہ وہ جامع فلسطینی انتخابات کے انعقاد کے لیے ضروری فیصلے اور اقدامات کرے، جن میں قومی، صدارتی، قانون سازی اور بلدیاتی انتخابات شامل ہیں۔ جمعہ کو عالمی یوم جمہوریت کے موقع پر ایک بیان میں نعیم نے حکومت اور انتظامیہ کی تمام سطحوں پر فلسطین میں جمہوریت اور کمیونٹی کی شراکت داری کے اصولوں کو مضبوط بنانے کے لیے جماعت کے پختہ عزم پر زور دیا۔ انہوں نے نشاندہی کی کہ یہ انتخابات نمائندہ اداروں کی اصلاح کی طرف ایک بنیادی قدم کی نمائندگی کرتے ہیں، اور فلسطینی عوام کو ایسی قومی قیادت کا انتخاب کرنے کے قابل بناتے ہیں جو ان کی امنگوں اور جائز حقوق کا اظہار کرے۔ انہوں نے جمہوریت کے اصولوں کو مضبوط بنانے اور لوگوں کو اپنے نمائندوں اور لیڈروں کا انتخاب کے لیے الیکشن کرانے کی ضرورت پر زور دیا۔ اور ایک اور اہم رپورٹ اسی اخبار یعنی اردو ٹائمز کی، جس کا عنوان ہے اتراکھنڈ کے بدری ناتھ دھام میں دو فریقین کے درمیان تصادم۔ اس عنوان کے تحت اس رپورٹ میں لکھا ہے کہ بدری ناتھ دھام سے ایک حیران کرنے والا واقعہ سامنے آ رہا ہے۔ بدری ناتھ دھام ہندوؤں کے عقیدے کے لیے پوری دنیا میں مشہور ہے، لیکن یہاں کی پرامن فضاؤں میں بھی زہر گھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ جمعے کی دیر شب یہاں دو فریقین کے درمیان تصادم کا معاملہ پیش آیا، جس کے بعد فائرنگ نے علاقے میں خوف و دہشت کا ماحول پیدا کر دیا۔ فائرنگ اور تصادم کی اطلاع ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے واقعے کی تفتیش شروع کر دی ہے۔ بدری ناتھ کوتوالی میں تعینات سینئر پولیس ڈپٹی انسپیکٹر لکشمی پرساد بلجوان نے بتایا کہ جمعے کی دیر شب شراب کے نشے میں کپڑوں کا کاروبار کرنے والے ونیت سینی کی دکان میں کچھ لوگ گھس گئے۔ اس کے بعد ونیت سے گالی گلوچ کرنے لگے، جس کے بعد دونوں فریقین کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا۔ اتنے میں ونیت سینی نے جھگڑے کے درمیان پستول سے فائرنگ کر دی۔ فائرنگ ہوتے ہی انوج اور کلدیپ بھاگ کھڑے ہوئے۔ واقعے کی خبر ملنے کے بعد موقع پر پہنچی پولیس نے دونوں فریقین کے درمیان ہوئے جھگڑے کو ختم کروایا۔ اس معاملے میں انوج کی طرف سے دی گئی تحریر کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا جا رہا ہے۔ ونیت سینی کی پستول کی جانچ کے لیے ہریدوار ضلع مجسٹریٹ کے دفتر سے جانکاری حاصل کی جا رہی ہے۔ اور سامعین، اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار جسارت کی اہم سرخیوں پر ایک نگاہ ڈالتے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے ملک کے 29ویں چیف جسٹس کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا۔ صدر مملکت عارف علوی نے حلف لیا۔ حلف اٹھانے کے بعد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمان کے منظور کردہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے خلاف دائر آئینی درخواستوں پر فل کورٹ تشکیل دے دیا ہے۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کو نجی ہاؤسنگ سوسائٹی سے گرفتار کر لیا گیا۔ ذرائع کے مطابق اسلام آباد پولیس نے شیخ رشید کو دو بھتیجوں سمیت گرفتار کیا۔ پیٹرول کی قیمتوں میں 45 دن میں تیسری بار 26 روپے کے اضافے کو مسترد کرتے ہوئے اس اضافے کی فوری واپسی کا مطالبہ کیا ہے۔ تاجروں نے ایم اے جناح روڈ پر پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے اور امن و امان کی بدترین صورتحال پر احتجاجی مارچ کیا۔ سمن اخبار جسارت کے ایک کالم کا عنوان ہے پیٹرول توانائی کی بمباری 2024 تک جاری رہے گی۔ کالم نگار قاضی جاوید لکھتے ہیں کہ اس وقت امریکہ اور یورپی ممالک میں فی لیٹر پیٹرول کی قیمت $3 تک ہے، جبکہ سعودی عرب میں قیمت لگ بھگ پاکستان جتنی ہی بنتی ہے۔ لیکن ان ممالک میں بسنے والے افراد کی قوت خرید پاکستانی شہریوں کی نسبت کئی گنا زیادہ ہے۔ مہنگائی اور پیٹرول کی قیمتوں کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے۔ زیادہ خطرے کی بات یہ ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں یہاں بھی نہیں رکیں گی جہاں تک ہماری نگراں حکومت نے پہنچا دی ہیں، بلکہ ان میں ڈالر کی قیمت میں اضافے اور روپے کی بے قدری کے ساتھ مزید اضافہ ہوتا رہے گا۔ ماہرین معیشت عوام کو خبردار کر رہے ہیں کہ مارچ تک مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے۔ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئیں۔ ماہرین معیشت کا کہنا ہے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی مزید بڑھے گی۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام آئینۂ صحافت، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام افکار و نظریات، اور افکار و نظریات پروگرام کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام طلوع، اور اس پروگرام کے ساتھ ہی یعنی طلوع پروگرام کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی دوسری اردو مجلس بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن پہلے سماعت فرمائیں پروگرام افکار و نظریات، اور اپنے میزبان کو اجازت دیں۔ خدا حافظ۔
افکار و نظریات۔
عزیز سامعین، پروگرام افکار و نظریات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم یوکرین کی جنگ کے سائے میں عالمی خوراک کے بحران کے واقعات کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا۔ سامعین، خوراک کی حفاظت انسانی سلامتی کی ضروریات میں سے ایک ہے، جو مختلف تعریفوں کے مطابق حکومتوں کی نظر میں ایک اعلی اہمیت اور مقام رکھتی ہے۔ فروری 2022 میں روس یوکرین جنگ کے آغاز کے نتائج میں سے ایک دنیا بھر میں غذائی تحفظ کو خطرہ لاحق ہے۔ اس مسئلے کی اہمیت کے پیش نظر ہم اس پروگرام میں مختلف جہتوں سے روسی اور یوکرائنی جنگ کے خوراک کے نتائج کا جائزہ پیش کریں گے، اور دنیا کی غذائی تحفظ کو یقینی بنانے میں روس اور یوکرین کی پوزیشن کا تعارف کرائیں گے۔ سامعین، روس اور یوکرین دنیا میں اناج اور زرعی مصنوعات کے سب سے اہم پروڈیوسرز میں سے ہیں۔ روس اور یوکرین دنیا کی گندم کی نصف برآمدات کرتے ہیں۔ یوکرین دنیا میں سورج مکھی کے تیل کا 50% برآمد کرتا ہے، اور گندم اور سورج مکھی کی مصنوعات دونوں دنیا میں مختلف غذائی مصنوعات کی تیاری میں اپنا کردار ادا کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ روس اور یوکرین دونوں ممالک زرعی مصنوعات کی پیداوار میں دنیا میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ فطری طور پر ان دونوں ممالک کے درمیان جنگ پوری دنیا کی غذائی تحفظ کو متاثر کرے گی۔ عام طور پر روس کی 13% زمین فصلوں اور زرعی مصنوعات سے ڈھکی ہوئی ہے۔ یہ رقم دنیا کی کل قابل کاشت اراضی کا 10% بنتی ہے۔ روس کے یورپی حصے میں ان زمینوں میں سے 70% میں وولگا، یورال اور شمالی قفقاز کے علاقے شامل ہیں۔ چین، ریاستہائے متحدہ امریکہ، آسٹریلیا، برازیل، روسی فیڈریشن، قزاقستان اور ہندوستان زرعی زمین کے لحاظ سے دنیا کے پہلے 7 ممالک ہیں۔ سامعین، جغرافیائی حد، زرعی یا قابل کاشت زمین کی مقدار اور دنیا میں گندم کا سب سے بڑا برآمد کنندہ بننے کے 3 عوامل کے درمیان براہ راست تعلق ہے۔ اس وجہ سے وہ ممالک جو زرعی اراضی کے لحاظ سے کم پیمانے پر ہیں، شاید ہی دنیا میں گندم کے اہم برآمد کنندگان بن سکیں۔ متوسط یا چھوٹے ممالک اپنی زرعی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے بیرونی کاشت کرتے ہیں، چھوٹے جغرافیائی رقبے کے ساتھ زیادہ تر یورپی یا ترقی یافتہ ممالک اس زمرے میں آتے ہیں۔ اس کے علاوہ روس کے زرعی علاقے چرنوزیم، زرخیز کالی مٹی اور ہوموس پودے کی مٹی یا سڑے ہوئے پودوں کی باقیات سے مالا مال ہے۔ اس وجہ سے ان علاقوں میں پیدا ہونے والے گندم کے، جس کا سلسلہ یوکرائن تک پھیلا ہوا ہے، خریداروں کی طرف سے پسند کیا جاتا ہے۔ اس قسم کی مٹی روس میں گندم کی غذائیت کو بڑھاتی ہے۔ سامعین، یوکرین کا موازنہ کچھ اہم زرعی مصنوعات کی پیداوار اور برآمد کرنے والے پاور ہاؤس سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ ملک ان ممالک کی مصنوعات کے لیے مارکیٹ ڈرائیور کے طور پر جانا جاتا ہے جو اس کے ساتھ تجارت کرتے ہیں۔ یوکرین کے مارکیٹ میں خلل اس لیے پوری دنیا میں لہروں کے اثرات پیدا کرتا ہے۔ یوکرین کی جنگ کے آغاز کے بعد سے بڑھتی ہوئی عالمی تشویش یہ تھی کہ یوکرین میں پیدا ہونے والے غذائی مصنوعات کی طویل مدتی عدم موجودگی عالمی منڈی کو خوراک کی قیمتوں کے بحران کا سامنا کرنے کا سبب بنے گی۔ سن 2021 میں یوکرین نے دنیا کو 27 بلین ڈالر سے زیادہ کی زرعی مصنوعات برآمد کی۔ یوکرین کی اہم برآمدی منڈیوں میں 27 ممالک شامل ہیں، جن میں 7 ارب 600 ملین ڈالر کے ساتھ یورپی یونین، 4 ارب 200 ملین ڈالر کے ساتھ چین، 2 ارب ڈالر کے ساتھ ہندوستان، 1 ارب 500 ملین ڈالر کے ساتھ مصر اور 1 ارب 500 ملین ڈالر کے ساتھ ترکی شامل ہیں۔ یہ سب سے اوپر پانچ منڈیاں یوکرین کے زرعی برآمدی مقامات کا 60% سے زیادہ ہیں۔ یوکرین کے پاس 6 بنیادی برآمداتی مصنوعات ہیں جن کی برآمداتی مالیت 5 ارب 800 ملین ڈالر ہے۔ سورج مکھی کے بیج، جس کی برآمداتی مالیت 5 ارب 700 ملین ڈالر ہے، گندم، جس کی برآمداتی مالیت 5 ارب 100 ملین ڈالر ہے، ریپ سیڈ، جن کی برآمداتی مالیت 1 ارب 700 ملین ڈالر ہے، 1 بلین 300 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ویلیو کے ساتھ، اور سورج مکھی کا آٹا 1 ارب 200 ملین ڈالر کی ایکسپورٹ ویلیو کے ساتھ۔ یہ 6 مصنوعات یوکرین کی زرعی برآمدات میں 77% سے زیادہ ہیں۔ یوریشیا کے شعبے کے ایک ایرانی ماہر ڈاکٹر فرشید باقریان نے 2 ممالک روس اور یوکرین کے غلہ کی پیداوار اور برآمدات کی مقدار کو بیان کرتے ہوئے کہا، یوکرین کی اناج کی برآمدات میں سن 2022 میں 40 ملین ٹن کی کمی واقع ہوئی ہے۔ اس وجہ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ خوراک کا عالمی بحران شروع ہو چکا ہے۔ سامعین، دنیا کے ممالک اپنے اناج کی فراہمی کے لیے جتنا زیادہ روس اور یوکرین پر انحصار کرتے ہیں، یوکرین میں روس کی جنگ سے انہیں اتنا ہی زیادہ نقصان اٹھانا پڑا۔ یوکرین نے سن 2021 میں یورپی یونین اور چین کو سب سے زیادہ مکئی کی برآمدات کی۔ 2021 میں چین نے دنیا سے تقریباً 8 ارب ڈالر مالیت کی مکئی درآمد کیا۔ ریاستہائے متحدہ سن 2021 میں چین کو مکئی کا سب سے بڑا فراہم کنندہ تھا، جس کی مارکیٹ کا 70% حصہ تھا، لیکن یوکرین ہمیشہ ایک اہم سپلائر رہا۔ چین نے 2021 میں اپنی مکئی کی فصل کا 29% یوکرین سے درآمد کیا تھا۔ سامعین، مکئی کے علاوہ گندم یوکرین کی دوسری برآمدادی پیداوار ہے۔ یوکرین دنیا میں گندم پیدا کرنے والا 8واں بڑا ملک ہے۔ یہ فصل بنیادی طور پر یوکرین کے جنوبی جنوب مشرقی حصوں میں اگائی جاتی ہے۔ یوکرائنی گندم کی برآمدادی منزلیں یوکرین مکئی کی برآمدادی منزلوں سے بالکل مختلف ہیں۔ سن 2020 میں یوکرین کی مصر کو 1 ارب 200 ملین ڈالر، انڈونیشیا کو 544 ملین ڈالر، پاکستان کو 496 ملین ڈالر، بنگلہ دیش کو 295 ملین ڈالر اور لبنان کو 239 ملین ڈالر کی گندم برآمد ہوئی۔ یہ 5 بڑی منڈیاں یوکرائن کی گندم کی برآمدات کا تقریباً 33% حصہ ہیں۔ روس یوکرائن جنگ کی وجہ سے گندم اور دیگر اناج کی برآمدات میں خلل پڑا ہے، اگرچہ ان اشیاء کے درآمد کنندگان متبادل اشیاء کی تلاش میں رہے ہیں، تاہم گندم اور دیگر اناج کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔ سن 2019 میں مصر، ترکی اور بنگلہ دیش نے روس کی گندم کے نصف سے زیادہ برآمدات خریدی۔ مصر دنیا میں گندم کا سب سے بڑا درآمد کنندہ ہے۔ یہ ملک اپنے ملک کے 109 ملین لوگوں کو گندم فراہم کرنے کے لیے سالانہ 4 ارب ڈالر سے زیادہ مختص کرتا ہے۔ روس اور یوکرین مل کر ملکی گندم کی 70% سے زیادہ مانگ فراہم کرتے ہیں۔ ترکی بھی اپنی گندم کی بڑی مقدار ان دونوں ممالک سے درآمد کرتا ہے۔ ترکی کا 74% گندم، جس کی مالیت 1 ارب 600 ملین ڈالر ہے، کہ جو ان دونوں ممالک سے درآمد کی جاتی ہے۔ ترکی 2021 میں روس سے گندم کا سب سے بڑا درآمد کنندہ رہا ہے۔ اس ملک نے روس سے تقریباً 4.5 ملین ٹن گندم درآمد کیا ہے۔ اس سال مصر نے روس سے تقریباً 3.2 ملین ٹن گندم خریدا ہے۔ سامعین، بحیرۂ اسود روس اور یوکرین کے لیے جیو اکنامک طور پر ایک اہم علاقہ شمار ہوتا ہے۔ دونوں ممالک کو اپنی زرعی اور صنعتی مصنوعات برآمد کرنے کے لیے اس سمندر کی بندرگاہوں کی ضرورت ہے۔ یوکرین کے لیے اوڈیسا، خورسون اور میکولائیف اس ملک کی بین الاقوامی تجارت میں اہم ترین بندرگاہوں میں سے ایک ہے۔ اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ یوکرین کا 95% گندم بحیرۂ اسود سے برآمد کیا جاتا ہے، فروری سن 2022 میں شروع ہونے والی روس اور یوکرین جنگ نے یوکرین کی برآمدات کو متاثر کیا ہے۔ بین الاقوامی تعلقات کے ماہر عباس مثنوی یوکرین کی جنگ کے دنیا میں خوراک کا بحران پیدا کرنے پر پڑنے والے اثرات کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یوکرین کی جنگ میں شامل علاقے اسٹریٹجک زرعی علاقوں کے بہت قریب ہیں۔ اس ملک کی اہم بندرگاہوں میں مصنوعات کی نقل و حمل کی سابقہ گنجائش نہیں ہے، اور یوکرین میں جنگ نے زرعی مصنوعات کی نقل و حمل کے لیے مسائل و مشکلات پیدا کیے ہیں۔ یہ سب عالمی غذائی تحفظ کے لیے ایک نازک صورتحال کے امکان کی نشاندہی کرتے ہیں۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
طلوع۔ عزیز سامعین، پروگرام طلوع لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں ہم سینی حکومت کے ان دیگر فوجی یونٹوں کا جائزہ لیں گے جو اس حکومت کے سیاسی اور سیکورٹی ڈھانچے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔ سامن، طاقت اور قبضے کی بنیاد پر قائم ہونے والی صہیونی حکومت نے اس ناجائز ڈھانچے کو برقرار رکھنے کے لیے وسیع پیمانے پر فوجی اور سیکورٹی اداروں کو منظم کیا ہے۔ مسلح افواج کی تشکیل شروع سے ہی اس حکومت کے فیصلہ سازوں کی ترجیحات میں سر فہرست رہی ہے، اور صہیونیوں نے، جنہیں امریکہ اور یورپی اتحادیوں کی حمایت حاصل ہے، دوسرے شعبوں کے مقابلے فوجی ڈھانچے پر زیادہ توجہ دی ہے۔ سامن، گزشتہ پروگرام میں ہم نے صہیونی حکومت کے مختلف فوجی یونٹوں اور محکموں کی تشکیل کے اہداف و مقاصد کے بارے میں گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ صہیونی فوج اور مختلف انٹیلیجنس یونٹس کو خطے میں اعلی برتری حاصل کرنے اور اپنے قبضے کو مستحکم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ ایگوز یونٹ عبرانی گولانی بریگیڈ کا خاص یونٹ ہے جو صہیونی حکومت کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں اور گوریلا جنگ میں مہارت رکھتا ہے۔ ایگوز یونٹ کا طریقہ کار قریبی جنگ ہے اور اس کے مطابق اس کے ارکان کے پاس حیران کن جارحانہ طاقت اور فوری رد عمل ہونا چاہیے۔ انہیں پیچیدہ تنازعات میں حالات کی جنگی تکنیکوں میں تربیت دی جاتی ہے اور یہ اکثر دستی بموں اور تیز رفتار ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہیں۔ ایگوز یونٹ 1995 میں جنوبی لبنان میں مشکل حالات میں لڑنے اور حزب اللہ کے سپاہیوں کو قتل کرنے کے لیے ایک معیاری جنگی یونٹ کے طور پر قائم کیا گیا تھا۔ اس یونٹ کے قیام کا مقصد ایک چھوٹا کمانڈو گروپ بنانا تھا جو جنوبی لبنان میں جنگ کے سخت حالات میں اسرائیلی فوج کے ساتھ منسلک ایک جدید فورس کے طور پر اپنا دہشت گردانہ مشن انجام دے سکے۔ ایمرم لیسن صہیونی فوج میں شمالی علاقے کا کمانڈر، ایگوز یونٹ کا بانی اور اس یونٹ کے پہلے کمانڈر ایریزز کیرمن تھے، جنہوں نے اپنے فوجی کیریئر کا بیشتر حصہ بطور سپاہی اور افسر نیوی کے کمانڈو یونٹ میں گزارا تھا۔ اس یونٹ کا تربیتی کورس تقریباً 1 برس اور 4 ماہ پر محیط ہے۔ اس دوران یونٹ کے سپاہی مختلف تربیتی پروگراموں میں حصہ لیتے ہیں اور مختلف مہارتیں حاصل کرتے ہیں، جن میں اہم کردار حزب اللہ کے سپاہیوں کو اغوا اور قتل کرنا ہے۔ اس یونٹ کے ذریعے اغوا کا عمل 2 مراحل پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلا مرحلہ مطلوبہ ہدف کے گھر تک پہنچنے کے لیے نفوذ پیدا کرنا اور گھر کا محاصرہ کرنا اور پھر حزب اللہ کے سپاہیوں کو اغوا کرنے کے لیے گھر پر حملہ کرنا ہے۔ دوسرا مرحلہ اغوا میں حصہ لینے والی ایگوز یونٹ کی افواج کی حفاظت کے لیے صہیونی فوج کی مداخلت ہے۔ بلا شبہ اس یونٹ کے اغوا کی وارداتیں صرف فلسطینی کارکنوں اور حزب اللہ کے سپاہیوں کے گھروں کا محاصرہ کر کے نہیں کی جاتی، بلکہ ایگوز یونٹ کی افواج اپنے ہدف والے لوگوں کو جہاں بھی ملتی ہیں انہیں اغوا یا قتل کر دیتی ہیں۔ یہلوم یونٹ صہیونی فوج میں ہتھیاروں کی انجینئرنگ سے متعلق ایک خصوصی یونٹ ہے اور جنگی انجینئرنگ، تخریب کاری، دھماکوں اور بارودی سرنگ بچھانے کے میدان میں سرگرم ہے۔ یہلوم یونٹ اسرائیلی فوج کی انجینئرنگ اور دھماکہ خیز بریگیڈ سے بہت زیادہ مختلف ہے۔ اس یونٹ کے ارکان فوجی انجینئرنگ کے شعبے میں جدید اور پیشہ وارانہ مہارت رکھتے ہیں اور یہ یونٹ دھماکہ خیز مواد کی انجینئرنگ کے شعبے میں صہیونی فوج کی سب سے خصوصی یونٹ سمجھی جاتی ہے۔ سامن، یہلوم یونٹ کی تشکیل کا بنیادی مقصد بظاہر ایک اعلیٰ سطحی پیشاور گروپ کی تشکیل ہے جو خصوصی جنگی انجینئرنگ کے شعبوں میں مہارت رکھتا ہو، لیکن اس کی تقریباً کوئی بھی مخصوص سرگرمی عوام کے سامنے نہیں آتی۔ اس یونٹ کے عناصر جنگی انجینئرنگ کے تمام شعبوں میں مہارت رکھتے ہیں، جیسے بمباری، دھماکہ خیز مواد بنانا، بارودی سرنگیں صاف کرنا اور سرنگوں کو تباہ کرنا وغیرہ۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اس یونٹ کی بنیاد 1947 میں یعنی اسرائیلی حکومت کے قیام سے بھی پہلے رکھی گئی تھی، جب یہودی تنظیم ہاگانا نے فلسطینیوں کے خلاف بمباری کے لیے ایک یونٹ بنانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد صہیونی فوج نے لبنان کے ساتھ 1982 کی جنگ سے جو عبرت حاصل کیا تھا، اس کے نتیجے میں جنگی انجینئرنگ کے مقصد کے لیے یائل یونٹ قائم کیا۔ اس جنگ کے طول پکڑنے کی وجہ سے صہیونی فوج نے محسوس کیا کہ خصوصی یونٹ کی ضرورت ہے جو دھماکہ خیز مواد اور بارودی سرنگ بچھانے کے شعبے میں انجینئرنگ کے تفصیلی معاملات کو خصوصی طریقے سے سنبھال سکے۔ یہلوم یونٹ میں سپاہی ایک تربیتی کورس مکمل کرتے ہیں جسے راہ یہلوم کہا جاتا ہے، جو 1 سال اور 4 ماہ تک جاری رہتا ہے اور اس میں پیشہ وارانہ تربیت، ابتدائی تربیت، جدید تربیت اور کمانڈ شامل ہے۔ اس یونٹ کے ارکان کو جنگی انجینئرنگ، دھماکہ خیز مواد بنانے، پیراشوٹنگ، قریبی لڑائی میں اپنے دفاع، کوہ پیمائی اور رہائشی علاقوں میں جنگ کی خصوصی تربیت بھی حاصل کرنی ہوتی ہے۔ یہلوم یونٹ کی مخصوص خصوصیات میں سے یہ ہے کہ اس کے عناصر کو 24 گھنٹے کام کرنا چاہیے تاکہ اسرائیلی فوج کے کسی یونٹ کی طرف سے یہلوم یونٹ کے عناصر کی موجودگی کے بغیر کوئی آپریشن نہ کیا جائے، کیونکہ ان آپریشنز میں وہ کلیدی کردار ادا کرتے ہیں۔ عبرانی ذرائع کی رپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ یہلوم یونٹ 2008 اور 2009 میں غزہ کی پٹی پر حملوں کے ساتھ ساتھ جولائی 2006 کی حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے دوران کاروائیوں میں مستقل طور پر موجود تھا۔ واضح رہے کہ یہلوم میں کئی ذیلی اکائیاں شامل شامل ہیں۔ یائل یونٹ کو صہیونی فوج کی خفیہ اکائیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے جو جنگی انجینئرنگ کے بہت سے شعبوں میں شامل ہے، جیسے بارودی سرنگیں لگانا، دھماکے اور مسمار کرنا، بارودی سرنگوں سے بچاؤ کی کاروائیاں، زمین میں بارودی سرنگیں بچھانا، زمینی اور سمندری دھماکے، سپورٹ کرنا۔ دیگر اکائیوں کو انجینئرنگ، شناخت، انجینئرنگ کے شعبے میں مہارت حاصل ہے۔ بم ڈسپوزل یونٹ، یہ یونٹ بموں اور دھماکہ خیز مواد کو ٹھکانے لگانے میں مہارت رکھتا ہے اور اس کے عناصر اکثر دوسری یونٹوں کے ساتھ ایسی کاروائیوں میں حصہ لیتے ہیں جن میں دھماکہ خیز مواد کے استعمال کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اس یونٹ کے عناصر دراصل فوجی آپریشنل تجربے کا ذریعہ ہیں اور دوسرے یونٹوں کو مشورے فراہم کرتے ہیں اور ان کاروائیوں میں بھی حصہ لیتے ہیں جہاں پرانے ہتھیاروں کے ذخیرے دریافت ہوتے ہیں۔ ریسرچ یونٹ، یہ یونٹ در حقیقت مختلف قسم کے ہتھیاروں کے استعمال اور ان کے تعارف کے لیے دستاویزی جائزہ لینے اور گائیڈ میپ تیار کرنے کا ادارہ ہے۔ یہ یونٹ ہر قسم کے ہتھیاروں، بارودی سرنگوں اور دھماکہ خیز مواد کا ایک انسائیکلوپیڈیا بناتا ہے۔ سائبر سپورٹیج یونٹ، یہ یونٹ 8200 ایک اور یونٹ ہے جو اپنے قیام کے بعد سے صہیونی دہشت گردی کی خدمات کر رہا ہے۔ ورچوئل ڈیٹا اکٹھا کرنا، ای میلز اور انٹرنیٹ کی معلومات کی جاسوسی، ڈی کوڈنگ کوڈز کے ساتھ سائبر سپورٹیج یونٹ 8200 کے اہم کام ہیں۔ اس یونٹ کو 1952 میں امریکی آلات کا استعمال کرتے ہوئے شروع کیا گیا تھا۔ پہلے اسے سیکنڈ انٹیلیجنس سروس یونٹ اور پھر 515 انٹیلیجنس سروس یونٹ کہا جاتا تھا۔ 1954 میں یونٹ کو جافا سے اس کے موجودہ اڈے گلیلوٹ میں منتقل کر دیا گیا جو کہ تلابیب کے شمال میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ یونٹ فوجیوں کی تعداد کے لحاظ سے صہیونی حکومت کی وزارت جنگ میں سب سے بڑی یونٹ ہے اور کارکردگی کے لحاظ سے امریکہ کی قومی سلامتی ایجنسی کے مقابلے کی ہے۔ سن 2010 میں اخبار لی مونڈ ڈپلومیٹک نے انکشاف کیا کہ اسرائیل کے جنوبی صحرا میں 8200 یونٹ کی تعمیر کا ایک بہت بڑا اڈا قائم کیا گیا ہے۔ اس وسیع انٹیلیجنس نیٹ ورک کی ذمہ داری افریقہ، ایشیا، مشرق وسطی اور یہاں تک کہ یورپ میں کہیں سے بھی فون کالز، ای میلز اور اس طرح کی چیزوں کو سننا اور ان کی نگرانی کرنا ہے، اور یہی نہیں بلکہ سمندر میں بحری جہاز بھی اس اڈے کی پہنچ سے باہر نہیں ہیں۔ یونٹ 8200 دنیا کے مختلف ممالک میں تمام اسرائیلی سفارت خانوں کی نگرانی کرتا ہے اور اپنی جاسوسی کی کاروائیوں کے لیے امریکی گلف اسٹریم کمپنی کے لیس طیارے استعمال کرتا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت ابھی پر ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔ Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ریڈیو تہران ہے، اسلامی گڑراجیہ ایران کی آواز۔